بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بد عملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینہ صحافت۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام کی معرفت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا مقدس دفاع۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں نو منتخب کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کا خطاب، بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کرنے کا الزام۔ پی ٹی آئی چیئرمین اور اس پارٹی کے دیگر اراکین کو ریلیف دینے والے ہائی کورٹوں کے فیصلے کا عدم کیے جائیں، پاکستان سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن کی اپیل۔ صہیونی فوجوں کی بربریت کے خلاف غرب اردن میں ہڑتال اور مظاہرے، مظاہرین پر صہیونی فوجوں کی فائرنگ، متعدد زخمی۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر نے بی جے پی حکومت پر ملک اور سماج کو بحران کے حوالے کر دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق کانگریس پارٹی کے نو منتخب صدر ملک ارجن کھڑگے نے بدھ کو پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت نے اپنی لاقانونیت سے ملک کے سامنے بہت سے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ تقریب ملک ارجن کھڑگے کو پارٹی کا صدر منتخب ہونے کی سند تفویض کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کی بقول ان کے انتشار پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک اور سماج بحران سے دوچار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی ایک ذمہ دار تنظیم ہونے کی وجہ سے ملک و قوم کو بی جے پی حکومت کے پیدا کردہ سبھی بحرانوں سے نجات دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ کانگریس صدر نے کہا کہ پارٹی کے سبھی لیڈران اور کارکنوں کو متحد ہو کر بی جے پی حکومت کے پیدا کردہ مسائل اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملک ارجن کھڑگے نے کانگریس پارٹی کا صدر منتخب ہونے کو اپنے لیے قابل فخر قرار دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ پارٹی نے ان کے جیسے ایک عام کارکن کو صدارت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر مسلح علیحدگی پسندوں اور ہندوستانی فوجوں کے درمیان فائرنگ میں کم سے کم ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول پر ہندوستانی فوج نے مبینہ طور پر مسلح علیحدگی پسندوں کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے فوجی ذرائع نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات نصف شب کے بعد تقریباً 2:30 بجے کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول کے سید پورہ ٹنگ ڈار سیکٹر پر در اندازی کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی فوج کے گشتی دستے نے عسکریت پسندوں پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد دو طرفہ فائرنگ کا سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ ہندوستانی فوج کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے اس تبادلے میں ایک عسکریت پسند مارا گیا، جس کے پاس بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین برطانیہ کے نئے وزیر اعظم رشی سوناک سے ہندوستان کا کوہ نور ہیرا واپس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے سوشل میڈیا کے ہندوستانی صارفین نے رشی سوناک کے برطانیہ کا وزیر اعظم بننے پر اپنے پہلے رد عمل میں کوہ نور ہیرا ہندوستان کو واپس کیے جانے کی درخواست کی، جسے لوٹ کر ہندوستان سے برطانیہ پہنچا دیا گیا تھا۔ رشی سوناک برطانیہ کے پہلے ہندوستانی نژاد وزیر اعظم ہیں۔ ہندوستان ایک عرصے سے 105 قیرات کے 59 کروڑ 10 لاکھ ڈالر مالیت کے اپنے کوہ نور ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے۔ برطانیہ کی رائل سوسائٹی کے کہنے کے مطابق یہ متنازع ہیرا سن 1849 میں لاہور معاہدے کی ایک شق کے تحت آخری 11 سالہ دور شہنشاہیت میں ملکہ وکٹوریا کو پیش کیا گیا تھا۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے یہ ملک ہمیشہ کوہ نور ہیرے کو واپس کیے جانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ ملکہ الیزابیتھ کی موت کے وقت بھی ہندوستان کے سوشل میڈیا کے صارفین نے کوہ نور ہیرے کو ہندوستان واپس کیے جانے کی کمپین چلائی تھی۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے ملک کی عدالت عظمیٰ سے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کے حق میں ہائی کورٹوں کے احکامات واپس لے جانے کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سلسلے میں سپریم کورٹ میں 6 درخواستیں دائر کی ہیں۔ ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ جب سے ملک کی ہائی کورٹوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں کو ریلیف دینا شروع کیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی حتمی حکم جاری کرنے سے روک دیا ہے، اس وقت سے مذکورہ رہنما الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹوں کے احکامات میں الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف کسی اقدام سے روک دیے جانے کے نتیجے میں کمیشن کی کارروائی عملی طور پر تعطل کا شکار ہو گئی ہے۔ ان درخواستوں میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹوں کے احکامات نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو مجروح اور غیر مؤثر کر دیا ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواستوں میں موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 پر کارروائی معطل کرنے سے متعلق ہائی کورٹوں کے احکامات غیر قانونی ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک سے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کی امدادی رقم مل گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذرائع کے حوالے سے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی 1.5 ارب ڈالر کی امدادی رقم پاکستان منتقل ہو گئی ہے۔ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بتایا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی 1.5 ارب ڈالر کی امدادی رقم منتقل ہونے کے بعد ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یاد رہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کا امدادی قرض دینے کا معاہدہ پیر کو ایک تقریب میں ہوا تھا، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر سردار ایاز صادق اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر جنرل یوجین زوخوف شریک تھے۔ بتایا گیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو 1.5 ارب ڈالر کا یہ قرض معاشی مشکلات سے نمٹنے کے لیے دیا ہے۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم GECF کے اجلاس میں شریک مختلف ملکوں کے وزراء پیٹرولیم سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ GECF کے رکن ملکوں کے وزراء پیٹرولیم سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی کا کہنا تھا کہ تہران اس تنظیم کے رکن ملکوں کو فنی اور تعمیراتی خدمات فراہم کرنے اور تجارتی لین دین میں اضافے کے لیے آمادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں کو ترقی دینے میں بھی رکن ملکوں کی مدد کر سکتا ہے۔ جواد اوجی نے کہا کہ ایران گیس کی صنعتوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ لازمی ٹیکنالوجی اور افرادی قوت بھی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ GECF کے رکن ملکوں کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کو سمجھوتوں اور معاہدوں میں تبدیل کر دیا جائے اور تہران اس حوالے سے بات چیت کے لیے آمادہ ہے۔ گیس برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم GECF کی وزارتی کونسل کا اجلاس منگل کی شام مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں منعقد ہوا، جس میں توانائی کی پیداوار کے حوالے سے مختلف معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گیس کی برآمدی قیمت کے موجودہ نظام کی تبدیلی کی کوششوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ سیاسی بنیادوں پر انجام پانے والی کوششوں اور مداخلت کے باعث عالمی منڈی میں جاری بحران مزید شدت پیدا کر جائے گا اور اس سے سرمایہ کاروں، صنعت کاروں اور صارفین کو یکساں نقصان پہنچے گا۔ قاہرہ اجلاس میں شریک مندوبین نے بات زور دے کر کہی کہ دنیا میں رونما ہونے والے حالیہ جیو پولیٹیکل واقعات اور تناؤ کے نتیجے میں عالمی سطح پر گیس کی سپلائی میں استحکام کی ضرورت پوری طرح اجاگر ہو گئی ہے۔ الجزائر، بولیویا، مصر، استوائی گنی، ایران، لیبیا، نائجیریا، قطر، روس، ٹرینیڈاڈ ٹوباگو اور وینیزویلا جی ای سی ایف کے 11 رکن ممالک ہیں، جبکہ ملائیشیا، ناروے، عراق، پیرو، آذربائیجان، متحدہ عرب امارات اور موزمبیق کو اس تنظیم میں مبصر کا درجہ حاصل ہے۔ دنیا کے 70% سے زائد گیس کے ذخائر رکھنے والی اس تنظیم کی بنیاد ایران، قطر اور روس نے رکھی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر قطر کے دارالحکومت دوحا میں واقع ہے۔ جی ای سی ایف کے رکن ممالک دنیا کے 43% گیس پیدا کرتے ہیں، جس کا 50% حصہ پائپ لائنوں کے ذریعے جبکہ باقی حصہ ایل این جی کی صورت میں دنیا کو برآمد کیا جاتا ہے۔ ایران پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کی پوری توانائی رکھتا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات ڈاکٹر پیجمان شیر مردی نے شیراز میں ترقیاتی منصوبے کی سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ شیراز کو انقریب فوڈ ایریڈیشن کے مرکز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور ہم اس کام کی پوری توانائی رکھتے ہیں۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ترقیات کا کہنا تھا کہ ہم نے فوڈ ایریڈیشن سسٹم کی تنصیب کے حوالے سے ملک بھر میں 12 ترجیحی مقامات کا انتخاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا میں کولڈ ریڈیو ایکٹیو میڈیسن کٹ کی تیاری میں سب سے آگے ہیں اور ایران کی پیداواری گنجائش 3 لاکھ کٹ کے قریب پہنچ گئی ہے۔ نابلس اور رام اللہ میں پیش آنے والے واقعات اور سینی فوجوں کی جارحیت میں 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد پورے مغربی کنارے میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور آج عام ہڑتال کی جا رہی ہے۔ نابلس اور رام اللہ میں سینی حکومت کے تازہ جرائم اور 6 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد مغربی کنارے کے تمام شہروں میں مکمل ہڑتال ہے اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں ہڑتال اور مظاہروں کی اپیل مختلف فلسطینی تنظیموں نے کی تھی۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا کہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں، دیہات اور پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی جارحیت کی مذمت میں مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرے میں شریک لوگ اسرائیلی جارحیت پر عالمی برادری کی خاموشی کی مذمت میں نعرے اور فلسطینیوں کے بین الاقوامی حمایت کیے جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ غاصب سینی فوجوں نے شمالی الخلیل میں مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سینی فوجوں نے بیت امر کے قریب مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں پر آنسو گیس کے گولے داغے اور پھر انہیں براہ راست فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس دوران سینی فوجوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جن میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے اتور ٹاؤن میں بھی صہیونی فوج اور مظاہرہ کرنے والے فلسطینیوں کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ غاصب صہیونی فوجوں نے منگل کے روز مغربی کنارے کے فلسطینی شہروں نابلس اور رام اللہ پر جارحیت کے دوران کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید اور 22 کو زخمی کر دیا تھا۔ غاصب صہیونی فوجی اپنے توسیع پسندانہ اہداف کی خاطر آئے دن فلسطینی بستیوں اور شہروں پر حملے کرتے ہیں، جس کے دوران ہونے والی جھڑپوں میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ مغربی کنارے کے مقبوضہ علاقوں کی صورتحال ان دنوں دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور فلسطینی مجاہدین ہر ممکن طریقے سے اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر سیاسی مبصرین مغربی کنارے کی صورتحال کو تیسری مسلح تحریک انتفاضہ کا نقطہ آغاز قرار دے رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے اٹلی سے فضائی دفاعی سسٹم دینے کی درخواست کی ہے۔ یورپی ملکوں سے مسلسل مختلف یوکرین کے صدر نے جنگ کے آغاز کے موقع سے ہی مختلف قسم کے ہتھیاروں کی فراہمی کی درخواست کی ہے، جن میں میزائل، فضائی دفاعی سسٹم اور بھاری ہتھیار شامل رہے ہیں۔ جواب میں مغربی ممالک بھی کیف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے روس کے خلاف نفسیاتی جنگ کے علاوہ یوکرین کو مختلف قسم کے ہتھیار فراہم کرتے رہے ہیں۔ فارس خبرات ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں اٹلی سے ہتھیاروں کی فراہمی کی درخواست کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں فضائی دفاعی سسٹم کی ضرورت ہے اور اس قسم کے دفاعی ہتھیار یوکرین کے لیے حیاتی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یوکرینی پناہ گزین وطن واپس لوٹ آئیں، معاشیات بحال ہوں اور اسکولی بچے اسکولوں کو جانا شروع کر دیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ یوکرینی شہریوں کو سیکورٹی فراہم کرنے اور روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیف کو مختلف قسم کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اور مغربی ممالک اس سلسلے میں یوکرین کی مدد کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ دوسری جانب یوکرین کی تعمیر و نو سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس منگل کو برلن میں گروپ 7 کے موجودہ چیئرمین کی حیثیت سے جرمن چانسلر اولاف شولز اور یورپی کمیشن کے سربراہ کی شرکت سے شروع ہو گئی۔ روس نے شام کے خلاف اسرائیلی حملوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر نکتہ چینی کی ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب دیمیتری پولینسکی نے شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں سیکرٹری جنرل کی خاموشی ناقابل قبول ہے، کیونکہ اسرائیلی حملے شام میں عدم استحکام کی بڑی وجہ شمار ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب کہنا تھا کہ اسرائیل پوری منصوبہ بندی کے ساتھ شام اور اس کے ہمسایہ عرب ملکوں کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یمن کے صوبہ الحدیدہ پر سعودی فوجی اتحاد کے حملے بدستور جاری ہیں۔ یمن نے ذرائع کہنا ہے کہ سعودی اتحاد کے جاسوس اور ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے جبلیہ اور ہیس کی فضاؤں میں پروازیں بھری ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے راکٹ حملے بھی بدستور جاری ہیں۔ سعودی اتحاد نے ہیس اور جبلیہ کے مختلف علاقوں پر توپوں سے گولہ باری بھی کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے صوبہ الحدیدہ کے علاقے ہیس میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمن میں اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہونے والی جنگ بندی گزشتہ ماہ 2 نومبر کو ختم ہو گئی ہے۔ یمن کے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے جارے سعودی اتحاد کو جنگ بندی کے خاتمے کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، پاکستان میں ایک سینئر صحافی ارشد شریف کی کینیا میں موت کے واقعے نے پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ ارشد شریف کی موت کے بعد پاکستان میں صحافتی حلقوں میں ایک خاص بے چینی پائی جاتی ہے، جبکہ سیاسی حوالے سے بھی اس حوالے سے بہت سے بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ارشد شریف کو گزشتہ دنوں کینیا کے دارالحکومت نیروبی میں پولیس کے بیان کے مطابق غلط فہمی کی بنیاد پر گولی لگنے کے نتیجے میں ان کی یہ موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے، جبکہ پاکستان نے اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیشن بھی تشکیل دے دیا ہے، ہائی پروفائل تحقیقاتی کمیشن، جو صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات انجام دے گا۔ اس پورے مثلاً واقعے پر گفتگو کے لیے جب ہم نے پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے ان کا رد عمل جاننا چاہا تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، ایک تو میں یہ ہے کہ جو کوئی اگر گیس کیا جاتا ہے، کوئی گیس کیا جاتا ہے، جب تک مکمل انویسٹیگیشن نہ ہو میں یوزلی اس پہ جو ہے نا بلیو نہیں کرتی۔ میرا اپنا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کسی بھی ایشو پہ جو ہے وہ رپورٹ آنی چاہیے، انویسٹیگیٹو رپورٹ آنی چاہیے۔ جو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے چیئر رکنی اور ایکسپرٹ سے بنائی گئی ہے کمیٹی، تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے ماضی کی کوئی تاریخ کتنی زیادہ وہ بہتر نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ اداروں کے کبھی بھی اعتماد نہیں کیا جاتا۔ میں صرف ایک ادارے کی بات نہیں کہوں گی، میں تمام اداروں کی بات کروں گی، تحقیقات کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے، تو کچھ ایسی بنا دی جاتی ہیں، اسٹوریز بنا دی جاتی ہیں اور اس پہ زیادہ لوگوں کا بلیو ہو جاتا ہے، بلکہ جو اصلیت ہوتی ہے اس سے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی درست ہے کہ یہاں ایسے سینٹیمنٹس ہیں جو اب بہت اچھے اچھے اداروں پہ کوشچن کر رہے ہیں، اور ارشد شریف کی ڈیتھ کے بعد بھی بہت سے کوشچن آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کی، اداروں کی، تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پہ نیروبی حکومت کے ساتھ مل کے ان کے سوالات کے جوابات تلاش کیے جائیں، ابہام دور کیا جائے، اور اس میں کہیں بھی کسی طرح کی انوالومنٹ ہے اگر جیسے نیروبی نے تو ایک اس کو ایکسیڈنٹ قرار دیا ہے, لیکن اگر ایکسیڈنٹ کے علاوہ اگر کہیں بھی کسی سے شبہ ہے تو یقیناً قانون کے مطابق قانون کو حرکت میں بھی آنا چاہیے اور اطمینان جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. تنظیموں کے حوالے سے بھی ان کو بھی مطمئن کرنا چاہیے جو صاحب کی زندگی میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تین عرصے سے میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں سینکشن 9 سے جس جنگ کا آغاز ایک افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ سے ہوا تھا, اس کے بعد سے اس ملک میں بہت سے سوالات جس میں کچھ حقائق کے سامنے ماضی میں آتے رہے ہیں اٹھتے رہے ہیں بارہا اٹھتے رہے ہیں. یہ اس کو تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرہ کار کے حوالے سے بھی جو ہے اپنے آپ کو محدود رکھتے ہوئے اس سے بات کرنی چاہیے. لیکن یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, میں یہ دیکھتی ہوں پوری دنیا میں جو جس کو ہم بڑے ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں, چاہے وہ آپ یورپ کی بات کریں چاہے امریکہ کی بات کریں, ان ممالک میں بھی جرنلسٹ مختلف جگہ پہ استعمال بھی ہوتے رہے ہیں. اور اس میں چاہے آپ حق میں کہیں مخالف میں کہیں یہ ہوتا رہا ہے. اب جرنلسٹ کے حوالے سے بھی میری ہمیشہ سے ایک بات ہے کہ جرنلسٹ کو کبھی بھی اتنا زیادہ امبیشیس نہیں ہونا چاہیے, حقائق کے مطابق جو ہے آگے ان کو اپنی رپورٹنگ پہ رکھنی چاہیے. لیکن اس کا یہ کسی طرح کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی کی اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں, اس کی خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ پہ سوال اٹھا رہے ہیں. جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے. ظاہر ہے کہ آپ کا ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جب وہ کسی حادثاتی طور پہ یا کسی بھی شکل میں آپ سے بچھڑ جاتا ہے تو اس کا دکھ جو ہے کہ ساتھیوں کو ہی معلوم ہوتا ہے. ارشد شریف سے بھی ہمارا ناتا جو ہے پچھلے کئی برسوں سے ہے, کوئی ایک دو سال کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دہائیوں کی تعلقات ہوتی ہیں. اور ہم یقیناً یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی ہے حقائق سامنے آنے چاہیے, اور جس میں بھی کسی جگہ بھی کوئی انوالومنٹ ہے, کسی ادارے کی ہے, کسی سیاسی جماعت کی ہے, کچھ بھی ہے, اس کی سامنے سوال آنا چاہیے. اب تحقیقات کا میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جی
سمن, یہ تھیں پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ جو کینیا میں پاکستان کے سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کی موت کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں. اور سمن, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود خود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 آبان, 29 ربیع الاول اور 26 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انتیس ربیع الاول سن 584 ہجری قمری کو عظیم فقی فاضل اور مصنف محمد بن عبد الرحمن خراسانی نے دمشق میں وفات پائی. وہ تاج الدین کے نام سے معروف تھے. تاج الدین اپنے دور کے معروف محدث اور لغت داں تھے. انہوں نے 5 جلدوں پر مشتمل کتاب مقامات حریری کی مفصل شرح تحریر کی ہے, جو ان کی بیش بہا تصانیف شمار ہوتی ہے. تاج الدین کو دمشق میں کوہ قاسیون کے دامن میں سپرد خاک کیا گیا. 26 اکتوبر سن 1977 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ابراہیم جلیس کا انتقال ہوا۔ ان کی تحریریں عوام و خواص دونوں طبقوں میں یکساں مقبول ہیں۔ وہ 1925 میں بنگلور میں پیدا ہوئے اور ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت گلبرگہ میں ہوئی۔ 1942 میں انہوں نے مسلم یونیورسٹی آف علی گڑھ سے گریجویشن کیا اور تقریباً اسی زمانے میں لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 1948 میں وہ پاکستان چلے گئے جہاں وہ مختلف اخبارات سے وابستہ رہے۔ ابراہیم جلیس بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کی اہم کتابوں میں زرد چہرے، 40 کروڑ بھکاری، 2 ملک ایک کہانی، نیکی کر تھانے جا اور ایران کا سفرنامہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چار آبان سن 1343 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے جو کچھ ہی دن پہلے شاہی حکومت کی جیل سے رہا ہوئے تھے، اپنی ایک تقریر میں شاہی حکومت کی جانب سے ایران میں امریکیوں کو قانونی تحفظ دینے والے کیچولیشن بل کے منظور کیے جانے پر شدید احتجاج کیا۔ حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں امریکہ اور صہیونی حکومت کی بھی مذمت کی۔ اس تقریر سے شاہی حکومت شدید برہم ہوئی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ پر نئی پابندیاں لگا دیں اور کچھ دن کے بعد آپ کو گرفتار کر کے جلا وطن کر دیا گیا۔ چھبیس اکتوبر سن 1947 عیسوی کو برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی اور قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے جموں و کشمیر کے اسٹریٹجک علاقے کا الحاق ہوا۔ جموں اور کشمیر کا الحاق، جس کی اکثریت مسلمان ہے، پاکستان سے ہونا تھا، لیکن اس علاقے کے حاکم وقت نے برطانیہ اور ہندوستان کے اکسانے پر عوام کی خواہش کے برخلاف ہندوستان سے الحاق کو ترجیح دی۔ الحاق کے اعلان کے بعد پاکستان نے جموں و کشمیر پر حملہ کر کے اس کے ایک علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک ہندوستان اور پاکستان اس مسئلے پر 2 بار جنگ کر چکے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ان دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف اور کشیدگی بدستور باقی ہے۔ اقوام متحدہ جموں اور کشمیر کی سرنوشت کے بارے میں ریفرنڈم کی خواہاں ہے۔ پاکستان یہ تجویز قبول کر چکا ہے، لیکن ہندوستان اس تجویز کی مخالفت کرتا ہے۔ چار آبان سن 1359 ہجری شمسی کو عراق کی باسی فوج نے امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے فراہم کیے گئے جدید ترین ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کے ذریعے ایران کے خرم شہر پر قبضہ کر لیا۔ ڈکٹیٹر صدام نے 3 آبان کو خرم شہر محاذ پر تعینات اپنے فوجیوں کو مغرب کے فراہم کردہ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس کر کے اور اس کے علاوہ تازہ دم فوجی بھیج کر خرم شہر پر وسیع حملے کا آغاز کیا، اور 4 آبان کو خرم شہر کے مغربی حصے پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر شہر کے باقی ماندہ حصے پر بھی دشمن کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ شہر پر قبضے کے بعد باسی فوج نے عوام کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بنا لیا اور شہر میں وسیع پیمانے پر لوٹ مار کی۔ البتہ ایرانی جوانوں نے 1.5 سال کے بعد اس شہر کو عراق کی باسی فوج کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ 26 اکتوبر سن 1995 عیسوی کو جہاد اسلامی فلسطین تنظیم کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فتحی شقاقی شہید ہوئے۔ ان کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں نے مالٹا کے دارالحکومت ولیٹا میں شہید کیا۔ شہید فتحی شقاقی 1951 میں غزہ شہر کے فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئے تھے۔ شروع میں انہوں نے معلمی میں دلچسپی لی، بعد میں میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس کے ایک اسپتال سے وابستہ ہو گئے۔ شقاقی نے نوجوانی میں صہیونیوں کے خلاف اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور 1968 میں جہاد اسلامی تنظیم سے منسلک ہو گئے۔ وہ سخت اور طویل جد و جہد کے بعد اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری بنے۔ شہید ڈاکٹر فتحی شقاقی کو 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے بارے میں ایک کتاب لکھنے پر مصر میں قید کیا گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ اور سامعین، اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، افغانستان میں خراب انسانی صورتحال، اقوام متحدہ اور افغانستان میں خواتین کے حقوق پر توجہ، پاکستان اور روس کی ڈالر کے بجائے قومی کرنسیوں کے استعمال پر تاکید، ضمنی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کی جیت اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کی امید، آئندہ ایک ماہ تک افغانستان کے منجمد اثاثوں کی واپسی کے لیے امریکہ کا فیصلہ، افغانستان میں ہماگیر امن اور مفاہمت کے عمل پر ہندوستان کی تاکید، کابل میں کاج تعلیمی مرکز پر دہشت گردانہ حملے کے ذمہ داروں کی ہلاکت، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان کا اخراج اور عمران خان کا حکومتی عہدوں کے حصول کے لیے نااہل قرار دیا جانا گزشتہ ہفتے کی اہم ترین خبریں ہیں۔ اور اب بعض خبروں کی تفصیل۔ سامعین، افغانستان میں انسانی بحران اب بھی اس ملک کے لیے ایک بڑا اور سنگین خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے افغانستان کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر رچرڈ بینٹ کے دورے افغانستان کی ایک رپورٹ شائع کر کے اعلان کیا ہے کہ یہ ملک اب بھی ایک سنگین بحران کا شکار ہے اور اس ملک کے حالات مزید ابتر ہونے کی روک تھام کے لیے تمام فریقوں کی جانب سے فوری اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے یہ خصوصی رپورٹر اپنے آخری مشن کے بعد 26 اکتوبر کو جنرل اسمبلی میں اپنے مشاہدات اور تجزیے پیش کریں گے، جس کے بعد پریس کانفرنس بھی انجام دیں گے۔ اس ملک میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے ابتدائی مہینوں سے ہی افغانستان میں بدترین انسانی صورتحال ان رپورٹوں کا بنیادی محور رہی ہے۔ یہ رپورٹیں گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف بین الاقوامی اداروں، من جملہ اقوام متحدہ کی جانب سے شائع کی گئی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹوں کا اجمالی جائزہ بتاتا ہے کہ اگست سن 2021 کے بعد سے اب تک ہر مہینے اس ملک میں حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف وجوہات ہیں جو افغانستان کی صورتحال کے مزید بحرانی ہونے میں وسیع اثرات کی حامل رہی ہیں۔ طالبان کے دور حکومت کے پہلے چند ہفتوں میں امریکی حکومت کی جانب سے افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو منجمد کرنا، افغانستان میں معاشی صورتحال کے بدتر ہونے اور انسانی بحران کے رونما ہونے کا سب سے اہم سبب رہا ہے۔ امریکہ کے توسط سے تقریباً 10 ارب ڈالر کے افغانستان کے اثاثے منجمد کرنے سے طالبان حکومت کو بنیادی اشیاء ضرورت، صنعتی خام مال، ادویات اور طبی سامان کی درآمدات کے لیے ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر طالبان کی دوبارہ حکومت کے دور میں بین الاقوامی برادری کی جانب سے افغانستان کے لیے محدود امداد کی وجہ سے ایسے حالات میں کہ جب اس ملک کو بھی دیگر ممالک کی طرح کورونا کی وبا کا سامنا رہا ہے، افغانستان کے عوام پر مزید دباؤ پڑا کہ جس نے انسانی صورتحال کے ابتر ہونے میں نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔ کورونا کی بیماری سے مقابلے کے لیے دواؤں اور طبی ساز و سامان تک افغانستان کے عوام کی انتہائی محدود رسائی کے علاوہ صحت کے شعبے کے دیگر حصوں میں بھی اس ملک کے ادارے صحت کے حکام کو ادویات اور ضروری آلات کی فراہمی کے لیے بڑے چیلنجوں کا سامنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وسیع پیمانے پر مالیاتی پابندیوں اور غیر ملکی امداد میں کٹوتی کی وجہ سے افغانستان میں بنیادی اشیاء جیسے گندم اور جو کی درآمد میں بہت زیادہ حد تک کمی آئی، اور ساتھ ہی قومی کرنسی کی قدر میں نمایاں کمی نیز مہنگائی میں بے لگام اضافہ اس بات کا باعث بنا کہ افغانستان کے لاکھوں کروڑوں افراد کو بنیادی غذائی اشیاء تک بھی بہت محدود رسائی حاصل رہی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے کہتے ہیں، افغانستان کی کم از کم نصف آبادی کو بھوک کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ افغانستان کے لوگوں کو فوری طور پر انسانی امداد کی ضرورت ہے، اور اگر یہ امداد فراہم نہیں کی گئی تو یہ ملک ایک بڑے انسانی المیے میں تبدیل ہو جائے گا۔ افغانستان کے بحرانی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے کہ جہاں اس ملک کے عوام کو ضروری دواؤں اور خوراک کی فراہمی میں ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، وہیں طالبان حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے انہیں دیگر شعبوں میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ اور متعلقہ اداروں کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ طالبان حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے خواتین کو ملازمت اور تعلیم میں پابندیوں اور محدودیتوں کا سامنا ہے، اور اسی طرح کے دیگر مسائل اس بات کا باعث بنے ہیں کہ عالمی برادری طالبان کو تسلیم کرنے میں پس و پیش سے کام لے رہی ہے، جس کا سیدھا اثر عوام پر پڑا ہے۔ اس لیے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جب تک طالبان اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی نہیں کرتے، افغانستان کی بحرانی صورتحال میں کمی نہیں آئے گی۔ پاکستان کے ضمنی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں تحریک انصاف کی جیت نے عمران خان اور ان کی جماعت کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے پر امید بنا دیا ہے۔ پاکستان کے ضمنی انتخابات کا دوسرا مرحلہ پشاور، کراچی اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں قومی اور ریاستی اسمبلیوں کی 11 نشستوں کے تعین کے لیے منعقد ہوا، جس میں عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف پارٹی کے امیدواروں نے قومی اسمبلی کی 8 نشستوں میں سے 6 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جس سے تحریک انصاف پارٹی کو 2 اتحادی جماعتوں عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ نواز پر بہت زیادہ برتری حاصل ہوئی ہے۔ عمران خان کے جو تقریباً 6 مہینے پہلے اراکین پارلیمنٹ کے توسط سے عدم اعتماد کا ووٹ ملنے کے بعد پاکستان کی وزارت عظمیٰ کے عہدے سے برطرف ہو گئے تھے، قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی جیت کے بعد عمران خان قبل از وقت انتخابات کرانے پر زیادہ سے زیادہ اصرار کریں گے۔ پاکستان کی روایتی اور طاقتور جماعتیں سمجھی جانے والی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے حالیہ انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل 3 نشستیں جیتیں، جو ان کے لیے ایک بڑی شکست تصور کیا جا رہا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پارٹی نے مل کر عمران خان کو بطور وزیر اعظم مسترد کرنے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ انہیں عوام کی حمایت حاصل ہے، کہ جسے حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے برعکس ثابت کر دیا۔ سیاسی امور کے ماہر عبدالحی ورشان اس بارے میں کہتے ہیں، تحریک انصاف پارٹی کو پاکستان میں عوامی مقبولیت حاصل ہے اور وہ ایک منصفانہ مقابلے میں اہم جماعتوں کو شکست دے سکتی ہے، لیکن پاکستان کے سیاسی میدان کی یہ ساری کہانی نہیں ہے، بلکہ اس ملک میں اقتدار کا کھیل پیچیدہ ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کہ ضمنی انتخابات کے نتائج مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کی حمایت میں کمی کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ تاثر بھی پیدا ہوا ہے کہ تحریک انصاف پارٹی کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیا۔ اس لیے حکمران جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کے جائزوں میں رائے عامہ کے درمیان اپنی پوزیشن کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، کہ جنہیں 10 اپریل 2022 کو پارلیمنٹ میں حاصل ہونے والے کل 342 ووٹوں میں سے 174 مثبت ووٹوں کے ساتھ ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا، اور ان کی جگہ مسلم لیگ نون کے سربراہ شہباز شریف مسند اقتدار پر بیٹھے تھے، ضمنی انتخابات میں عمران خان کی پارٹی کی کامیابی عام انتخابات میں ان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ایک اطمینان بخش قدم ہے۔ ضمنی انتخابات نے عمران خان کے اس دعوے کو کافی حد تک درست ثابت کر دیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون پاکستان کے عوام میں زیادہ مقبول نہیں ہے، اور اگر اس ملک میں قبل از وقت پارلیمانی انتخابات ہوئے تو حکمران جماعت کی تحریک انصاف کے ساتھ سخت ٹکر ہوگی اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے امکانات کمزور پڑ جائیں گے۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے افغانستان کے ساتھ اعتماد کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس ملک کی ضبط شدہ رقم کے بارے میں آئندہ ماہ تک اہم فیصلہ کر لیا جائے گا۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے کہا ہے کہ افغان ٹرسٹ فنڈ کے ممبران کے درمیان اس ملک کے منجمد اثاثوں کے حوالے سے پہلی میٹنگ آئندہ ایک مہینے میں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اجلاس میں امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے دو اور افغانستان سے دو نمائندے شریک ہوں گے۔ اسی طرح افغانستان کے تجربہ کار ماہرین کی ایک کمیٹی بھی بنائی جائے گی۔ تھامس ویسٹ نے پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اور امریکی حکومت میں میرے ساتھی طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی تیسرے ملک کی ضرورت پڑے گی۔ اگست سن 2021 میں افغانستان میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے امریکہ کی جانب سے افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کرنے کے سبب افغانستان میں بڑھتی ہوئی معاشی تباہی وہ سب سے بڑی تشویش ہے جس کا اظہار کچھ ملکوں نے کیا ہے۔ میڈیا جو کچھ منعکس کر رہا ہے اس کے مطابق افغانستان کے مرکزی بینک کے تقریباً 10 ارب ڈالر کے اثاثے اس ملک میں طالبان کی حکومت کے بہانے امریکی بینکوں نے بلاک کر دیے، جس سے افغان معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ طالبان حکومت کی اس ملک سے باہر افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں تک رسائی نہیں ہونے کی وجہ سے یہ حکومت گزشتہ برسوں کی طرح دیگر ممالک سے اپنی بنیادی ضرورت کی اشیاء بشمول خوراک اور ادویات کی فراہمی نہیں کر پا رہی ہے، اور یہی مسئلہ افغانستان میں بھوک کے بحران کی سب سے بڑی وجہ بنا ہے۔ مزید برآں، اسی وقت جب طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار حاصل کیا، بین الاقوامی برادری نے اس ملک کو امداد فراہم کرنے کے عمل پر نظر ثانی کرتے ہوئے افغانستان کے لیے تقریباً تمام انسان دوستانہ امداد بند کر دی، جس سے غذائی اشیاء کی قلت بڑھ گئی اور خوراک کی فراہمی کی راہ میں ایک بڑے بحران نے جنم لیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت تقریباً 23 ملین افغان شہری شدید بھوک کا شکار ہیں، اور ملک کے 95% لوگوں کے پاس کھانے کے لیے مناسب خوراک نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 1 کروڑ افغان بچوں کو زندہ رہنے کے لیے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں لاکھوں لوگوں کے لیے شدید بھوک کے خطرناک نتائج کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی جانب سے مختلف رپورٹوں کے منظر عام پر آنے کے باوجود امریکی حکومت اب بھی افغانستان کے عوام کی ابتر صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس ملک کے اثاثوں کو روکنے پر بدستور اصرار کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب تک امریکی حکومت افغانستان کے اثاثے منجمد کر کے طالبان پر دباؤ ڈالنے کے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہیں کرتی، اور طالبان بھی عالمی برادری کے مطالبات کا مثبت جواب نہیں دیتے، لوگوں کے لیے معاشی حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے آپ سے مخاطب ہیں، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ 30 اکتوبر 2022 سے نئی فریکوینسیاں اس طرح ہوں گی: ہماری صبح کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، شام کی نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، اور رات کی نشریات 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی۔ ہمارا اعلان آپ محفوظ فرما لیں، اور لیجیے اب نشریات کا اگلا پروگرام سماعت فرمائیے، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات: یوکرین جنگ میں استعمال کے لیے ہم نے روس کو کوئی ہتھیار نہیں دیا، وزیر خارجہ۔ الشرق الاوسط: سعودی ولی عہد اور پاکستان کے وزیر خارجہ نے عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اور روزنامہ انڈیپینڈنٹ: برطانیہ ہمارا سب سے قریبی حلیف بنا رہے گا، سونگ سے بائیڈن کی گفتگو۔ لیجیے اب اخبارات کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔ روزنامہ ایران: آج بیان و تشہیر کی جنگ ہے، صدر ابراہیم رئیسی۔ اخبار اس حوالے سے لکھتا ہے، ایشیا اور بحر الکاہل کی نیوز ایجنسیوں کی یونین آوانا کے اراکین سے ملاقات میں صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایک بلاک پر مشتمل دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور کئی بلاکوں پر مشتمل دنیا کی تشکیل ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تسلط پسند طاقتیں میڈیا کی مدد سے خود مختار ملکوں کے سلسلے میں غیر حقیقی صورتحال پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ان حالات میں میڈیا کی ذمہ داری صرف شناخت و خود مختاری کا تحفظ اور قوموں کی آزادی کو یقینی بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ تسلط پسند طاقتوں کی جانب سے جاری ثقافتی یلغار سے بھی اقوام عالم کو بچائیں۔ صدر ایران نے کہا کہ آپ میڈیا سے جڑے لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ آج بیان اور پروپیگنڈے کی جنگ ہے، کبھی ایک ہی واقعے کو کئی طرح سے بیان کیا جاتا ہے، تو اگر ان حالات میں واقعے کو اس کی حقیقی شکل میں بیان نہ کیا جائے تو عام لوگوں کے لیے حقیقت کا ادراک مشکل ہو جاتا ہے۔ روزنامہ الاخبار نابلس کا مارکہ، استقامتی محاذ خون دے رہا ہے لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اخبار لکھتا ہے، سن 2002 کی طرح غرب اردن میں وسیع آپریشن کے سلسلے میں تردد کا شکار ہونے کے بعد آخر کار یائر لاپید اور بینی گانٹس نے نابلس کے خلاف وسیع پیمانے پر جارحیت کا فیصلہ کیا، اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں وہاں جو کچھ ہوا ہے معاملہ اسی پر ختم نہیں ہوگا۔ دراصل ان دونوں کے سر پر انتخابات کی تلوار لٹکی ہے اور ان کی کمزوریوں سے لیس نیتن یاہو مسلسل انہیں نشانہ بنا رہے ہیں، جن سے بچنے کے لیے یہ لوگ کچھ بھی کرنے پر تیار ہیں۔ حالانکہ پیر اور منگل کی درمیانی رات میں جو کچھ ہوا وہ استقامتی محاذ کے لیے بڑا نقصان ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ارین الاسود کے ایک اہم کمانڈر کی شہادت بھی ہو گئی ہے، لیکن اس سے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں جو جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں ان کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، ملیکا ارجن کھڑگے آج کانگریس کے سربراہ کا عہدہ سنبھالیں گے۔ روزنامہ امر اجالا، بی جے پی کا ایجنڈا ہندوستان میں تنوع کو ختم کرنا، انہیں ہماری داڑھی سے خطرہ، اے آئی ایم آئی ایم کے چیف اویسی۔ اور روزنامہ خبریں، بلاول کی امریکی سفیر سے ملاقات، پاک امریکہ تجارتی تعلقات مزید بڑھانے پر اتفاق۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، عمران خان کا جمعے سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان۔ اخبار لکھتا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جمعے کے روز سے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نجی ٹی وی کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ لانگ مارچ کا آغاز لبرٹی چوک لاہور سے دوپہر 11 بجے جمعے کے روز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہتے ہیں ملک مشکل میں ہے، لانگ مارچ نہ کریں، مگر ملک کے حالات اور صورتحال ایسی ہے کہ اب عوام کا مطالبہ یہی ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف نکلا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت کے خلاف انہوں نے 3 لانگ مارچ کیے، ایک بلاول، دوسرا مولانا فضل الرحمان اور تیسرا مریم نواز نے کیا، ہم نے کبھی کسی لانگ مارچ کو نہیں روکا۔ روزنامہ قومی آواز، گجرات اسمبلی الیکشن خوف ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، اعظم صاحب نے لکھا کہ جادو کے سر چڑھ کر بولنے کی طرح خوف بھی اب کھل کر نظر آنے لگا ہے۔ جی ہاں، ملک ہی نہیں دنیا کی سب سے طاقتور اور مالدار پارٹی کہلوانے والی بی جے پی بری طرح خوف زدہ ہے۔ اس کی یہ خوف زدگی گجرات الیکشن کے تناظر میں تو نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ 25 سالہ حکمرانی والی اس کی یہ ریاست اب اس کے ہاتھوں سے پھسل سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔
سامن پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بہشت کے حوالے سے اپنی گزشتہ بحث کو جاری رکھیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تامن، قرآن مجید میں بہشت کے لیے جو سب سے واضح ترین لفظ استعمال ہوا ہے وہ جنت ہے، جس کے معنی باغ اور بوستان کے ہیں۔ یہ لفظ واحد اور جمع کی صورت میں قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیات میں آیا ہے۔ جنت کو بہشت یعنی باغ کا نام دیا جانا اس لیے ہے کہ سرسبز و شاداب درخت اور خوبصورت سبزے اور لہلہاتے پھول اور پودے انسانوں کے لیے دل پسند اور لذت بخش ہوا کرتے ہیں۔ مسلمہ طور پر بہشت کا حقیقی چہرہ ہماری دنیا میں موجود باغوں کے مقابلے میں نہایت ہی خوبصورت و زیبا اور جاذبیت سے بھرپور ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، انسان نے بہشت کے باغوں اور بوستانوں کا تجربہ حاصل نہیں کیا ہے۔ قرآن باغ کے مفہوم سے آشنائی کے لیے انسان کے ذہن میں موجود باغ و گلستان کی شکل کو لے کر انسانوں کو بہشت سے آشنا کرتا ہے۔ جنتی افراد ان باغوں میں نعمات الہی سے مستفیض ہوں گے۔ قرآن مجید نے بہشت کے حوالے سے جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے پرہیزگاروں کے لیے بہشت کی نعمتوں اور لذتوں کے حوالے سے 2 گروہ موجود ہیں۔ ایک گروہ مادی اور جسمانی نعمتوں والا اور دوسرا روحانی اور معنوی نعمتوں کا گروہ۔ اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے قیامت یا معاد دونوں لحاظ کی حامل ہے۔ بے شک روحانی لذت جنت کے لوگوں کی سب سے بڑی نعمتوں اور لذتوں میں سے ہے، جس کی حقیقت کو درک کرنا خاکی دنیا کے رہنے والوں کے لیے امکان پذیر نہیں ہے۔ ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں ان نعمتوں کی طرف اشارہ کریں گے۔ سامعین، اس مقام پر جنت کی نعمتوں کے حوالے سے فہرستوار چند نکات کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان کی ہر ایک خواہش اور رجحان کے لیے بہشت میں مناسب سہولیات موجود ہیں۔ بہشتی افراد نعمتوں سے استفادے میں حق انتخاب رکھتے ہیں۔ جنتی افراد کم ترین زحمت و مصیبت کے ساتھ نعمت الہی سے استفادہ کریں گے۔ بہشت میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی، لہذا اس کے حصول کے لیے کسی بھی قسم کی کشمکش یا رقابت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بہشتی نعمتوں من جملہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے انسان کے لیے کسی بھی قسم کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید نے مادی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے نہروں اور سایہ دار درختوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس توضیح کے ساتھ کہ بہشت میں چشمہ اور چھوٹی نہریں صاف و شفاف پانی کے ساتھ گھنے درختوں کے سائے میں گزر رہی ہوں گی، اور اہل بہشت مرتب اور تمیز بابرکت گھروں میں نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اہل بہشت کے گھروں میں نرم و لطیف بستر اور اسی طرح خوبصورت و نفیس قالین بچھے ہوئے ہوں گے۔ ان گھروں میں رہنے والوں کے لیے ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی اور لذیذ ترین پھلوں کی فراوانی ہوگی۔ اہل بہشت اپنے نرم و لطیف بستروں میں سرحانے تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور باہمی الفت سے لذت حاصل کر رہے ہوں گے۔ اہل بہشت کو کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اوڑھنے اور پہننے کے کپڑوں کے حوالے سے کسی قسم کی کمی کا سامنا نہ ہوگا۔ قابل ذکر ہے کہ قرآن آیات میں بہشت میں خدا کے مہمانوں کی پذیرائی کے طریقے اور مہمان نوازی میں استعمال ہونے والے بہشتی برتنوں اور مہمان نوازی کرنے والے یا والی خادماؤں کے حوالے سے بھی توضیحات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے سورہ انسان کی آیت نمبر 15 میں ذکر ہوا ہے کہ ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ بہشت میں کھانے انواع اقسام کے برتنوں میں ہوں گے اور شیشے کے ساغروں میں پسندیدہ مشروبات ہوں گی، اور اہل بہشت کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خادمین ہر وقت اہل بہشت کے آس پاس موجود ہوں گے اور بہترین کھانوں اور مشروبات سے ان کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بہشتی برتن شیشے کے ساغر بھی شفافیت میں اپنی مثال آپ ہوں گے اور ان کو چاندی کے ساتھ سجایا گیا ہوگا۔ اہل بہشت کی مہمان نوازی کے طریقہ کار کے حوالے سے قرآن مجید کے سورہ مبارک انسان کی آیات نمبر 17 سے لے کر 19 میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ ان آیات میں بہشتی مہمانوں کی پرشکوہ پذیرائی کا ذکر کیا گیا ہے، ایسے مہمان کہ جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمانوں کی پذیرائی کرنے والے حسین و جمیل، نورانی اور درخشاں چہروں کے حامل نوجوان ہوں گے، وہ بھی اس طرح کہ جب بھی ان پر نگاہ پڑے گی ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کسی موتی کو دیکھ رہے ہوں۔ یہ خوبصورت و حسین نوجوان ہمیشہ حشاش بشاش، بہترین لباس میں، ہاتھوں میں لذیذ جام لیے اہل بہشت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے اور ان کی پذیرائی میں مصروف ہوں گے۔ یہ عظیم الہی بزم اور بے نظیر مہمان نوازی دائمی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اہل بہشت کی پذیرائی کے حوالے سے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سورہ مبارک انسان کی آیت نمبر 20 میں جنتی لوگوں کی صورت کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ جتنے بھی خوبصورت اور بہترین الفاظ کا استعمال کر لیا جائے پھر بھی بہشت کی نعمتوں کی تشریح و توصیف نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان آیات میں پوشیدہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ قرآن مجید نے بہشتیوں کے لیے جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں فراہم کی ہیں، ان نعمتوں کو ملک عظیم کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ یہ تعبیر بہشتیوں کے لیے وسیع و عریض باغات کی خبر دے رہی ہے، اور اس سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اہل بہشت کی حکومت کی قلمرو نہایت ہی عظیم ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ملک کبیر کے معنی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہرگز ختم نہیں ہوگا اور اس کو فنا بھی نہیں ہے۔ یہ آیت در حقیقت اہل بہشت کی حیرت انگیز بادشاہی کو بیان کر رہی ہے۔ دوسری طرف ہم قرآن میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا اپنے تمام سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں کے ساتھ کم قیمت شے سے تعبیر کی گئی ہے، اور دنیا کی زندگی بنیادی طور پر ناچیز اور تحقیر قرار دی گئی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دنیا کی نعمتوں کو حقیر و ناچیز شمار کیا ہے۔ اہل بہشت کے مقام و منزلت کی توصیف میں بادشاہی اور عظیم ملک کی تعبیر کو استعمال کیا ہے۔ یہ امر خود اہل بہشت کی وسیع فرما روائی اور ان کے جلال و عظمت کی نشاندہی ہے۔ سلطنت اور عظیم بادشاہی کا تصور انسانوں کے ذہنوں سے بالاتر ہے۔ سورہ مبارک انسان کی 21 آیت میں اہل بہشت کی دوسری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے بدن پر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس آیت میں اہل بہشت کے خوبصورت اور تزئینی لباسوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے جن سے وہ اپنے بدن کو ڈھانپیں گے۔ اہل بہشت کے لباس کے لیے سبز رنگ کا انتخاب اس لیے ہے کہ سبز رنگ درختوں کے پتوں کے مانند حسین و جمیل منظر کا حامل ہے۔ ظاہر ہے سبز رنگ کی اپنی اپنی قسمیں اور اقسام ہیں، جن میں سے ہر ایک کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ سرانجام اس آیت کے آخر میں اہم ترین نعمت کے عنوان سے نعمتوں کے سلسلے کا ذکر ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ اس مقام پر دلنشی مشروبات اور ساغروں کا ذکر ہوا ہے کہ ان کا ساقی خدا ہے۔ کیا حسین تعبیر ہے! خدا جس نے انسان کی پرورش کی اور اس کا مالک اور سرپرست ہے، اسے ارتقاء کی راہ پر گامزن کیا جب تک کہ وہ آخری مرحلے تک نہ پہنچے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور اپنے نیک بندوں کو قدرت مند ہاتھوں کے ذریعے پاکیزہ مشروب سے سیراب کرے۔ طہور کے معنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ یہ شراب انسان کو ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک کرتی ہے اور اس کو نورانیت عطا کرتی ہے۔ شراب ایسی طہور ہے کہ خدا اہل بہشت کو اس سے سیراب کرے گا۔ اس کا مزہ دائمی ہے۔ رکاوٹوں اور مادی پردوں کو ہٹا دیا جائے گا اور تمام آلودگیاں برطرف کر دی جائیں گی، تاکہ انسان اعلیٰ ترین حیثیت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں پہنچے۔ البتہ سورہ مبارک صافات کی آیات نمبر 45 سے 47 تک میں بھی بہشتی شراب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا، سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے۔ اس میں نہ کوئی درد سر ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں گے۔ یہ شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، یہ خالص سفید اور صاف شراب ہے۔ اگرچہ دنیا کی آلودہ شراب عقل کو ختم کر دیتی ہے اور انسان بدعنوانی اور نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی شراب انسان کے جسم اور روح کو کسی بھی قسم کی گندگی اور آلودگی سے پاک کر دے گی۔ البتہ جو جنت کے باغات میں داخل ہوتے ہیں، انہیں خدا کی طرف سے ایک فرد بخش پیغام بھی ملتا ہے۔ ان سے کہا جائے گا، یہ انمول نعمتیں آپ کے گناہوں سے معافی اور آپ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہیں، اور آپ کی کاوشیں خدا کے لیے قابل قبول ہیں۔ کائنات کا عظیم خالق انسانوں کا ایمان سے سرشار اور سالم زندگی گزارنے پر ان کا شکریہ ادا کرے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب لیجیے سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کاروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا، تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صف اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے اروند کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے اروند کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بات جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔ اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا، ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے پانچویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کے کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں، نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے پانچویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق چونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
Thank you.